আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام هادي عليه السلام السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعالم التقى وأولي النهى وذوي الحجى درود پڑھیے محمد و آل محمد منشور امامت یا زیارت جامعہ کبیرہ موضوع سخن ہے یہ زیارت نامہ اور یہ مقدس منشور امامت کا امام ہادی علیہ السلام نے تدوین فرمایا تعلیم فرمایا پیروان امامت و عدالت کو تاکہ حقیقت عدالت کو بھی سمجھیں حقیقت امامت کو بھی درک کریں اور حقیقت امامت کو سمجھنے کے بعد اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور آئمہ کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھیں اور اس عہد پر تاکید کریں اس عہد کی تجدید کریں. خصوصیت کے ساتھ جب شرف نصیب ہو زیارت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ تمام زیارتوں میں منفرد زیارت ہے سید الشہداء علیہ السلام کی. ہر معصوم کی زیارت کا اپنی حکمت اور فلسفہ ہے, لیکن جو مقام و مرتبہ زیارت سید الشہداء کا ہے اس قدر بلند اور عظیم ہے کہ معصومین خود سید الشہداء کے زائر بن کر کربلا جایا کرتے تھے اور زیارت سید الشہداء بجا لاتے تھے. ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام معصومین میں سب سے بلند تر ہے. امیر المومنین کا مرتبہ اولیاء اللہ میں سب سے بلند تر ہے, لیکن رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت سے پہلے کہ سید الشہداء کی زیارت کو ضرور جائیں. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں سید الشہداء کی زیارت کو ضرور جائیں. یہ زیارت تمام زیارتوں کا خلاصہ ہے, چونکہ خود سید الشہداء تمام اسلام کا خلاصہ ہے. حسین تمام اسلام کے خلاصے کا نام حسین ہے. وارث انبیاء ہیں. ایک زیارت نامہ زیارت وارثہ کے نام سے معصومین نے تعلیم فرمایا, یہ بتانے کے لیے کہ تمام انبیاء کی نبوت کا نچوڑ حسین ہے, سید الشہداء ہے. تمام اولیاء کی ولایت کا محور و مدار سید الشہداء ہے. اس ولایت سے اور امامت سے اور اس مزار سے اور اس زیارت سے انسان کو حقیقت اسلام سمجھ میں آتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ من زارہ عارفا بحق ہی, جو بھی سید الشہداء کی زیارت پڑھے یا سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہو اور حق کے حسین کو جانتا ہو, مقام حسین کو جانتا ہو, اس کو خدا کی ذات سے وہ عنایات و وہ الطاف نصیب ہوتے ہیں اور وہ فیض و فیوضات نصیب ہوتے ہیں جو کسی اور مقام پر کسی اور نقطے پر انسان کو نصیب نہیں ہوتے. ایک اہل سنت کے تعلق رکھنے والے شخص مسلمان مومن محب حسین ابھی بھی ہیں, موجود ہیں پاکستان ہی کے ایک شہر میں, اب میں اشارہ یا نام نہیں لیتا. عشرہ محرم کے درمیان روزانہ کئی سالوں سے ان کی یہ روش ہے, ایک مجلس عزا کو پورے عشرہ کے دوران وہ تبرک اور نیاز فراہم کرتے ہیں اپنی طرف سے. مجلس بھی ایسی بھرپور شرکت والی مجلس ہوتی ہے, چونکہ مجھے اس مجلس میں شرکت کرنے کا شرف نصیب ہوا اور ان مومنین سے چند سال عشرہ محرم میں ذکر سید الشہداء ان کے سامنے بیان کرنے کا شرف نصیب ہوا, تو میں سنی سنائی نہیں بات بتا رہا آپ کو. جب مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ عشرہ محرم کے دوران روزانہ سات آٹھ دیگے پکا کر مومنین کے لیے بیچتے ہیں تبرک کے طور پر, تیمن کے طور پر, ایک دن انہوں نے پیغام بھیجا, کیونکہ مجلس کا فریضہ میرے ذمہ تھا, انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ مولانا سے کہیے کہ میرے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ کہا کہ میرے لیے دعا کریں, میں جب تک زندہ ہوں خدا مجھے زیارت حسین نصیب کرے. وہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح سے اتنی معرفت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی, اتنا انس ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا, جو انہوں نے جواب دیا میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, کہ خدا کس طرح سے اس انسان کو جو حسین سے محبت رکھتا ہو سید الشہداء سے ملا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں زیارات کی غرض سے گیا تھا, لیکن بغداد کی زیارات کی غرض سے گیا تھا, اور بغداد میں جا کر میں نے مختلف مزاروں پہ حاضر ہوا, انہی معروف جگہوں میں سے ایک جگہ پر میں حاضر ہوا بڑے خضوع خشوع کے ساتھ. تو کہا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, وہ مزار خالی تھا, میں تھا اور کوئی اور نہیں تھا, میں وہاں کی زیارت میں مشغول تھا, دل مضطرب تھا. تو مجھے ایک آواز آئی, ظاہراً کوئی انسان نہیں تھا وہاں پر جو بول رہا ہوں, میں نے دیکھا بھی چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا. کہا میں نے آواز سنی, کوئی مجھے کہہ رہا ہے پکار کر کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تو جاتا ہے جانا چاہتا ہے, یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں تو جانا چاہتا ہے, تیرا مقصود تیرا مطلوب یہاں نہیں ہے. چاروں طرف میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, پھر وہ آواز آئی کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ جگہ نہیں ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ تو آواز آئی وہ جگہ کربلا ہے, تو کربلا چلا جا. کہا اسی وقت میں نکلا وہاں سے اور سیدھا کربلا جا پہنچا, اور کربلا جا کر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے آنا چاہیے تھا, جو سکون مجھے کربلا میں ملا وہ کہیں اور نہیں ملا. اس دن سے اس نے کہا کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ ہر ذکر سید الشہداء میں جو توفیق ہو سکی میں خدمت کیا کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ خدا مجھے دنیا میں بھی حسین سے مربوط رکھے اور آخرت میں بھی خدا مجھے حسین کی شفاعت عطا فرمائے. خدا کی ذات ہے, یہ لطف جس کے اوپر بھی کر دے اگر انسان دل سے چاہے, خصوصاً زیارت سید الشہداء کہ جہاں کی زیارت کا شرف اگر نصیب ہو جائے اور حقیقتاً انسان آداب زیارت بھی بجا لائے اور یہ زیارت جامع کبیرہ بھی وہاں پر سمجھ کر پڑے, عارفاً بحق ہی وہ زیارت بجا لائے, اسرار امامت سمجھ کر اپنے امام کی بارگاہ میں جائے, امامت کے رازوں سے آشنا ہو کر امامت کی بارگاہ میں جائے, خدا اس انسان کو بھی اصحاب با وفا میں شامل کر دے گا جنہوں نے حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جانیں نثار کی. لیکن عارفاً بحق کے ہی کس طرح سے ہمیں معرفت ہو امام کی, سید الشہداء کی. معصوم فرماتے ہیں کہ تمہیں امام کی معرفت امامت سے حاصل ہوگی, اس لیے امام ہادی علیہ السلام نے اس زیارت نامے میں فرمایا السلام علی احمد الہدا، حاضر ہو کر یوں درود پڑھو کہ درود ہو، سلام ہو خدا کا ہدایت کے پیشواؤں پر، اور درود و سلام ہو اندھیری راتوں میں روشنی دینے والے جلتے ہوئے چراغوں پر. اور پھر اس کے بعد مفصل ہے زیارت نامہ، صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کی معرفت امامت سے ممکن ہے. امامت کس کو کہتے ہیں؟ امامت کا بیان آپ کی خدمت میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی. زبان مبارک اور حدیث نورانی سے آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا کہ امام علیہ السلام خراسان کے سفر کے دوران ایک شہر سے گزرے، مرو کے نام سے. وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ کس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس بارے میں آپس میں تبادلہ کرتے ہیں. بیان کیا گیا امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. حضرت رک گئے اور سواری پر بیٹھے ہوئے وہاں پر مفصل خطبہ بیان فرمایا جو حدیث امامت کے نام سے ہے. میں نے حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت کس چیز کا نام ہے. اگر امامت کو سمجھ کے امام کی طرف آؤ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سید الشہداء کا مقام عظیم کیا مقام ہے. پھر جب بارگاہ حسین میں حاضر ہوگے تمہیں معلوم ہوگا کس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور کس طرح اس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے. بارگاہ امامت میں حاضر ہونے کے آداب کے لیے معرفت امام ضروری ہے. اگر معرفت امام کے بغیر انسان مر جائے اس کی جاہلیت کی موت ہے اور اس کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، اس کی عاقبت بھی جاہلیت کی عاقبت ہے. جن لوگوں کا امامت سے تعلق نہیں، اگر وہ امامت کو نہیں سمجھتے اتنی بڑی گلے کی شکوے کی بات بھی نہیں ہے. لیکن جس کا امامت سے تعلق ہو اور خدا نخواستہ امامت سے آشنا نہ ہو، اس کے لیے شکوے کی گنجائش موجود ہے. جو اپنے آپ کو مفتخر سمجھتا ہو، اس بات پہ فخر بھی کرتا ہو کہ خدا نے ہمیں اہل امامت بنایا ہے، خدا نے ہمیں امامت کے پیروکاروں میں سے بنایا ہے. عید غدیر پہ مومنین کے لیے آداب ہے کہ غدیر پہ جب ایک دوسرے سے ملیں، عید میلہ کریں، غدیر اسی طرح نہ گزار دیں جس طرح اس وقت 10 ہجری میں جنہوں نے غدیر کو گزار دیا. انہوں نے غدیر کیسے گزار دی؟ فقط بخن بخن کر کے غدیر کو گزار دیا، غدیر سے نکل کر چلے گئے. بخن بخن کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مبارک ہو. آغا فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے مبارک ہو. مبارک کے لیے عربی میں الگ لفظ موجود ہے. عربی زبان میں مبارک ہے ہی عربی لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. خود مبارک عربی کا ہی لفظ ہے. عرب بھی جب کسی کو کہے مبارک ہو تو کہتے ہیں بارک اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ، خدا مبارک کرے. خود مبارک کا لفظ موجود ہے. بخن بخن سے مبارک نہیں کہتے، مبارک کے لیے مبارک ہی کہتے ہیں، بارکہ کہتے ہیں. قرآن نے بھی استعمال کیا کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا اور روح ڈالی انسان کے اندر، پھر خدا نے اپنے آپ کو مبارک دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. خدا نے اپنے آپ کو مبارک دی. یا فی لیلۃ مبارکہ قرآن میں ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ یہ لیلۃ مبارکہ ہے. خود مبارک کا لفظ قرآن میں موجود ہے، عربی زبان میں موجود ہے. اگر کسی کو مبارک دینی ہو تو کہتے ہیں مبارک اللہ. انہوں نے بخن بخن کہا. بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، بخن بخن یعنی اردو ترجمہ اس کا. ہر زبان میں بخن بخن کہتے ہیں واہ واہ، بخن بخن واہ واہ. فارسی میں کہتے ہیں واہ واہ، اردو میں کہتے ہیں واہ واہ، اور عربی میں کہتے ہیں بخن بخن. خوب، خدا نے اتنا عظیم امر نازل فرمایا، رسول اللہ سے کہا رسول پہنچا دے. اگر یہ چیز نہ پہنچا، یہ پیغام نہ پہنچا، سمجھو رسالت کا کوئی چیز پہنچی ہی نہیں ہے، رسالت کا کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ ججکے نہیں، اللہ یعصمک من النار من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. جب رسول اللہ نے پہنچا دیا پھر آیا نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا. اور جب دین کامل ہو گیا پھر فرمایا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، اور آج ہی کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. خدا کا اتنا اہتمام، رسول اللہ کا اتنا اہتمام کہ حاجیوں کو روکا، گئے ہوئے لوگوں کو پلٹایا، آنے والوں کا انتظار کیا، وہاں پر پالان کا ممبر بنایا، پھر اس پر کھڑے ہوئے، پھر ایک مفصل خطبہ رسول اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد امیر المومنین کو ایک خیمے میں بٹھایا اور امت سے کہا کہ علی کے حق پر آ کر بیعت کرو. لیکن امت فقط بخن بخن کر کے غدیر سے رخصت ہو گئی. میں اکثر یہاں یہ کہتا ہوں کہ امت نے کیا کیا، خدا نے کیا کیا، رسول نے کیا کیا، فرشتوں نے کیا کیا، لیکن امت نے فقط اس عظیم ترین امر کو جس کی وجہ سے دین کی تکمیل ہوئی ہے اس کو بخن بخن پہ ٹرکا دیا، بخن بخن کر کے اپنے گھر چلے گئے. ولایت کو فقط بخن بخن نہیں چاہیے بلکہ ولایت کو اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے. بخن بخن کر کے انسان گھر رخصت ہو جائے نہ، اگر ولایت کی ان کو معرفت ہوتی، امامت کی معرفت ہوتی، فقط بخن بخن پہ اکتفا نہ کرتے بلکہ وہاں ہوتے جہاں ان کا امام ہے، وہاں ہوتے جہاں ان کا مولا ہے. یہ نہ کہتے کہ ہمیں مولا کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، کہ اس کا معنی دوست ہے یا ولی اور سرپرست ہے، یہ نہ کہتے. معرفت نہیں تھی امامت کی. کس طرح سے معرفت ہو امامت کی؟ امام علیہ السلام نے اس حدیث نورانی میں معرفت بتائی لوگوں کو. اس لیے آئمہ کو خانہ نشین کیا گیا، گوشہ نشین بنایا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، اور زیادہ سے زیادہ جو آئمہ سے استفادہ کرتے تھے وہ کبھی کبھار آ کر مسئلہ پوچھ لیتے تھے، شرعی مسائل آ کر آئمہ سے پوچھ لیتے تھے. جانتے تھے کہ یہ کون ہے لیکن امامت کی معرفت نہیں تھی، احترام کرتے تھے، آل رسول ہونے کی وجہ سے احترام کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ عالم سمجھنے کی وجہ سے مسئلے بھی پوچھ لیتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پیشوا اور امام ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، اور جو دستور آپ دیں گے ہم اس دستور پر عمل کریں گے. یہ بات معروف ہے، متواتر ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے چار ہزار شاگرد حضرت امام صادق علیہ السلام کے تھے، جو آ کر درس پڑھتے، فقہ پڑھتے، مسائل پڑھتے، دین پڑھتے. جب بنو امیہ کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا اور بنو عباس نے اقتدار پر قبضہ جمانا چاہا، ایک شخص آیا بڑا احساساتی جذباتی، وہ آیا امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ مولا اس وقت دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، بنو عباس بھی دشمن ہے، بنو امیہ بھی دشمن، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی کی وجہ سے بنو امیہ بھی کمزور ہیں، بنو عباس بھی کمزور ہیں، اور یہ بڑا مناسب موقع ہے کہ وہ حق جو آپ کا چھنا ہوا تھا، غصب حق تھا، اس حق کو دوبارہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. بس آپ کی طرف سے ایک اعلان ہو جائے، آپ کی طرف سے فرمان صادر ہو جائے، سارے شہروں میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں. سارے شہروں کو تو چھوڑ دیں، صرف مدینہ میں ہی امام کے چار ہزار شاگرد ہیں. جس امام کے چار ہزار شاگرد ہوں تو چار لاکھ ماننے والے تو ہوں گے ہی یقیناً. امام نے اس شخص کو جواب نہیں دیا بلکہ اسے کہا کہ چلتے ہیں مدینے سے باہر، انتظام کرو باہر جاتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے میں گیا باہر جا کر، ایک گھوڑا لے کر آیا اور ایک خچر، آ کر امام کو گھوڑا پیش کیا، چونکہ امام نے فرمایا مدینے سے باہر جانا ہے. میں گھوڑا لے کر آیا، خچر لے کر آیا، امام سے عرض کی کہ آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہو اور میں خچر میں بیٹھتا ہوں. تو امام نے کہا کہ نہ، تو گھوڑے پر بیٹھ، میں خچر پر سوار ہوتا ہوں. کہا میں نے جتنا اصرار کیا لیکن امام نے دستور دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ انجام دے، تو ادب کی وجہ سے میں نے معذرت کر کے گھوڑا لے لیا، گھوڑے پر سوار ہو گیا، امام خچر پر سوار ہوئے. یعنی اتنی ڈیٹیل میں اس نے یہ واقعہ لکھا. امام مجھے لے کر مدینے سے باہر آ گئے. ایک جگہ پہنچے, نماز کا وقت ہوا, امام علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ یہاں پانی بھی موجود ہے, نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے فرمایا نا, اس سرزمین پر نماز پڑھنا مکروہ ہے, یہاں نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ اس زمین کے اندر نمک تھا, سفیدی آ جاتی ہے نا زمین کے اوپر. کہا کہ اس سرزمین کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے, چونکہ اس کے باہر نمک نکلا ہوا ہے, تھور جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر تھور ہے, لہذا یہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. چل پڑے, تھوڑا آگے گئے ایک جگہ پر, پھر پانی دیکھا, امام نے فرمایا یہاں پر اتر جاؤ, یہاں نماز پڑھتے ہیں. کہا اتر گئے. اب میں بھی سوچ رہا تھا کہ وضو کروں اور امام کے پیچھے نماز پڑھوں. امام نے کہا کہ تجھے یاد ہے جب مدینے میں تو نے سوال کیا تھا, وہ جواب دینے کے لیے تجھے میں مدینے سے باہر لے کر آیا, چونکہ ہر سوال ہر جگہ سمجھ میں نہیں آتا اور ہر جواب بھی ہر جگہ سمجھ میں نہیں آتا. امام اس کو لے کر باہر آ گئے. کہا ہاں مجھے یاد ہے, میں نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت دشمن ضعیف ہے, کمزور ہے, اگر آپ دستور فرمائے, آمر فرمائے, حکم دے, آپ کے کہنے پر دنیا سب آپ کے پیروکار ہے, آپ کے تابع ہیں, 4000 آپ کے شاگرد ہیں, یہ سب کے سب آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنے ساتھی ہوتے, قریبی بیڑ بکریوں کا ریوڑ چڑھ رہا تھا, امام نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ جتنی اس ریوڑ کی تعداد ہے, اگر اتنی مقدار میں میرے ساتھی ہوتے تو میں اسی وقت حکم دیتا اور اسی وقت اپنا غصب شدہ حق ان دشمنوں سے میں واپس لے لیتا. وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے جا کر وہ بکریاں گنی, ان کی تعداد 17 تھی, 17 بکریاں تھیں, اور امام نے فرمایا کہ اگر اتنی تعداد میں میرے ساتھی ہوتے تو میں قیام کرتا, میں حکم دیتا اور میں اپنا چھنا ہوا حق واپس لے لیتا. جس امام کے 4000 شاگرد ہوں, 17 آدمی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے امام کو امام نہیں سمجھا ہوا تھا, امامت سمجھ میں نہیں آئی تھی ان کو, مسئلے پوچھ کر چلے جاتے تھے لیکن امامت ابھی ان کے پلے نہیں پڑی تھی. ایک اور شخص آیا, یہی جملہ اس نے آ کر دہرایا, چونکہ وہ زمانہ اسی طرح کا تھا, بنو امیہ کمزور ہو چکے تھے اور بنو عباس ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے. ایک شخص آیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا, مولا مناسب حکم ہے آپ کے مان, آیا بھی دور دراز سے تھا, کہا بصرہ میں آپ کے ماننے والے, خراسان میں آپ کے ماننے والے, احواز میں آپ کے ماننے والے اور مختلف علاقوں میں آپ کے پیروکار موجود ہیں, اگر آپ دستور دے دیں ابھی سب کے سب اس پہ لبیک کہیں گے اور وہ حق چھنا ہوا جو آپ کا تھا وہ آپ کو لوٹ آئے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں ہیں ہمارے پیروکار؟ کہنے لگا مولا ہر شہر, میں جس شہر سے آیا ہوں شہر بھرا ہوا ہے, سب آپ کے نام لیوا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے؟ کہا ہاں میں بھی انہی میں سے ہوں. کہا اچھا اگر ایسے ہے تو یہ جلتا ہوا تنور ہے, اس میں جا کر بیٹھ جا, اس جلتے تنور میں جا کر بیٹھ جا. بڑی حیرت سے امام کا منہ دیکھنے لگا. کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخرت کی آگ سے بچائیں گے, یہ تو یہاں اسی آگ میں جھونک رہے ہیں, یہاں پر اسی آگ میں. دل میں شک گزرنے لگا اس کو کہ میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا, یہ کچھ اور ہے, میں تو آیا تھا کہ آپ آئے قیام کریں ہم ساتھ دیں, یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہیں پہ جلتے تنور میں جا کر بیٹھ جائیں. وہ کہنے لگا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرے والدین ہیں, میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں, آپ یہ آگ ہے, یہ گرم ہے, یہ جلا دیتی ہے انسان کو. وہ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ آگ ہے, مجھے بھی معلوم ہے یہ جلا دیتی ہے, لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو جا کر اس میں بیٹھ جا. ابھی یہ گومگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور شخص وارد ہوا جس کا نام ہارون مکی ہے. جس کا نام ہارون مکی ہے ہارون مکی اندر داخل ہوئے، امام نے وہی ہارون مکی سے سلام کیا، علیہ السلام، ہارون مکی جا کر اس تنور میں بیٹھ جا، جا کر تنور کا ڈھکنا اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا کر بیٹھ گیا، یہ بھی نہیں پوچھا مولا کیوں بیٹھوں، اور اگر بیٹھ گیا تو زندہ نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا، یہ بھی نہیں پوچھا، جا کر بیٹھ گیا۔ یہ شخص اور سٹپٹایا، اس کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ دیکھو آنکھوں کے سامنے اچھا خاصا بے گناہ ایک آدمی تنور میں ڈال کر مروا دیا، پریشان ہونے والا۔ اب شاید بھاگنے کی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس مخمصے سے نکلوں میں، امام نے فرمایا کہ جا تنور کو جا کر دیکھ۔ وہ گیا تنور کے پاس، جا کر دیکھا ہارون مکی اس جلتے تنور میں ایسے ہی تھے جیسے ابراہیم آتش نمرود میں بیٹھے۔ حیران ہوا دیکھ کر، تعجب ہوا اس کو دیکھ کر۔ امام نے اب اس سے پوچھا، بتا تو جو کہہ رہا تھا شہروں کے شہر ہمارے ماننے والوں سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتا اس جیسے کتنے ہیں، مجھے یہ بتا اس جیسے کتنے ہیں۔ کہا مولا یہ ایک ہی ہے، وہ بھی آج بھی دیکھا ہے میں نے، یہ ایک ہی ہے، میں نے اس جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ امام وہی ہوتا ہے، اگر کہے آگ میں کود جاؤ تو کود جاؤ، اس سے یہ نہ پوچھو کیوں کودے، یہ نہ پوچھو کیوں کودے، یہ نہ پوچھو کہ ہوگا کیا، جب امام نے کہہ دیا کرو بس کر دو۔ کون کرتا ہے یہ کام؟ جسے پتا ہو یہ امام ہے اور جسے پتا ہو امامت کیا ہوتی ہے، جسے معلوم ہو امامت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا امام علیہ السلام سے آ کر سوال کرنے لگا، امام نے پوچھا آیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے اس طرح کا یقین ہے کہ اگر آپ ایک سیب کاٹ کر، ایک ہی سیب اس کے دو حصے کر کے اور یہ فرمائیں کہ یہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، میں آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤں گا، میں آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں امامت کی معرفت رکھنے والے، امام شناس یہ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جن کو امام حکم دے دے اور ان کی آنکھیں گھومنے لگے، وہ نہیں ہوتے جن کو امام حکم دے دے اور ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں۔ امام شناس یہ ہوتے ہیں، امامت کے پیروکار یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تو سید الشہداء نے فرمایا کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے ایسے کسی کو میسر نہیں آئے۔ کیوں میسر نہیں آئے؟ چونکہ چراغ بجا کے ان سے کہا چلے جاؤ، یہ موت کا عالم ہے، کل موت آنے والی ہے، ایک بھی نہیں اٹھا ان میں سے، ایک بھی نہیں گیا۔ ایسے اصحاب امام شناس ہوتے ہیں، ان کو امامت کی معرفت ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے اپنے زمانے کو دیکھا، لوگ کیوں امام کے قریب نہیں آتے، لوگ کیوں ظالموں کے پیروکار ہیں، لوگ کیوں ظالموں کے سامنے گردنیں جھکا لیتے ہیں، لوگ کیوں مکتب امامت میں نہیں آتے؟ اس کی ایک ہی دلیل ہے، امامت کو سمجھتے نہیں ہیں، امامت کے اصولوں سے آشنا نہیں ہیں، امامت کے ارکان کو نہیں سمجھتے، امامت کو نہیں سمجھتے۔ لہذا منشور امامت تدوین فرمایا، منشور امامت تدوین فرما کر اس کی تعلیم دی لوگوں کو کہ جو ساری دنیا کو پڑھ کر سنو کہ امام یہ ہوتا ہے، امامت ایسے ہوتی ہے، یہ امام ہوتا ہے، یہ امامت ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا معلوم امامت کیا ہوتی ہے؟ اسی حدیث کا اگلا حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
علی علی مقبول زمانے، علی علی مقبول زمانے۔
فرمایا امام کیا ہوتا ہے، امامت کیا ہوتی ہے؟ بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد، امام کے ذریعے سے نمازیں کامل ہوتی ہیں، امام کے ذریعے سے حج کامل ہوتے ہیں، امام کے توسط سے جہاد کامل ہوتا ہے، وتوفیر الفی والصدقات، اور امام کے ذریعے سے صدقات اور بیت المال اکٹھا ہوتا ہے، وہ امزاء الحدود والاحکام، اور خدا کی بتائی ہوئی حدود اور خدا کے بتائے ہوئے احکام اس وقت یقین ہوتا ہے کہ یہ خدا کے ہیں جب ان کے نیچے امام اپنی مہر لگا دیتا ہے، جب تک امام مہر نہ لگا دے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حکم خدا کا ہے یا نہیں ہے، مہر امامت سے ثابت ہوگا کہ یہ حکم خدا کا ہے۔ ومن السغور والاطراف، اور امام کے ذریعے سے مملکت اسلام باقی ہے اور محفوظ ہے، اگر امام نہ ہوا سرحدیں خطرے میں پڑ جائیں گی، اگر امام نہ ہوا شہر خطرے میں پڑ جائیں گے، اگر امام نہ ہو امامت نہ ہو مملکت خطرے میں پڑ جائے گی، امام کے ذریعے سے ہر چیز محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ول امام یحلل حلال اللہ، امام وہ ہوتا ہے جو حلال خدا کو حلال کرتا ہے، ویحرم حرام اللہ جو حرام خدا کو حرام کرتا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر امام نہ ہوا تو لوگ حلال خدا کو حرام کر دیں گے اور حرام خدا کو حلال کر دیں گے۔ امام کے ذریعے سے حلال حلال رہتا ہے، امام کے ذریعے سے حرام حرام رہتا ہے۔ آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں، عام روزمرہ معمول کو دیکھیں، حلال کو حرام کیا ہوا ہے، حرام کو حلال کیا ہوا ہے۔ کون آئے گا حلال خدا کا مدافع، کون آئے گا حرام خدا کا محافظ جو حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام قرار دے اور لوگوں کو پابند کرے؟ ایوہ الناس، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ امام کے ذریعے سے یہ ممکن ہے، اگر امام نہ ہو لوگ دین کی بنیاد مٹا دیں گے، لوگ دین کو پامال کر دیں گے، لوگ دین کو اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات کے مطابق مانا کریں گے۔ وَيَذُبُّ عَن دِينِ اللَّهِ، امام کون ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، امام وہ ہوتا ہے جو حدود خدا کو قائم کرتا ہے، حدود خدا قائم کرتا ہے۔ اگر امام نہ ہو دین کی سرحدیں بھی محفوظ نہیں رہتی، یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات امام علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک جملہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا اگر سمجھ میں آ جائے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، امام فرما رہے ہیں کہ امام حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرتا ہے، حلال خدا کا دفاع کرتا ہے، حرام خدا کا دفاع کرتا ہے، کہ لوگوں بدلنا نہیں قانون خدا کو، حکم خدا کو، حدود خدا کو اقامہ کرتا ہے، حدود خدا قائم کرتا ہے۔ اگر امام نہ ہو، نظام امامت نہ ہو، مکتب امامت نہ ہو، سسٹم امامت کا نہ ہو، اور اس کی جگہ پر کوئی بھی سامری کا بنا ہوا گسالہ لے آئے، سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلے گا حدود خدا اس میں پائمال ہو جائیں گی، حدود خدا پائمال ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لو جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اہل بیت پر ظلم کرنے والے سب سے بڑے ظالم، اور سب سے پہلے لعنت ظالم پر لعنت کرو، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے آ کر لوگوں کو باب امامت سے دور کیا، باب ولایت سے دور کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک 1400 سال جتنا حلال حرام ہوا ہے اور جتنا حرام حلال ہوا ہے وہ امامت سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے، اور امامت سے دور کرنے والا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے جس نے لوگوں کو امامت سے دور کیا۔ پردہ حلال خدا ہے، واجب خدا ہے، بے حجابی حرام خدا ہے، بد حجابی حرام خدا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا نہ کسی انسان کو معمولی کو یہ حق پہنچتا ہے، نہ کسی مفتی کو یہ حق پہنچتا ہے، نہ کسی عالم کو یہ حق پہنچتا ہے، نہ کسی حکمران کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حلال خدا کو آ کر حرام کر دے. حلال خدا کو حرام نہیں کر سکتا، حرام خدا کو حلال نہیں کر سکتا. یزید یہی تو کام کر رہا تھا، حلال خدا کو حرام کر رہا تھا، حرام خدا کو حلال کر رہا تھا. سید الشہداء نے قیام فرمایا، فرمایا الا ترون، کیا نہیں دیکھتے؟ لوگوں کو تعجب تھا، جو اپنی نمازوں میں لگے ہوئے تھے، جو اپنی زیارتوں میں لگے ہوئے تھے، جو اپنی معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے، تعجب کرتے تھے کہ حسین ابن علی کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ اپنا سارا کنبا لے کر کربلا میں آ پہنچے، کیا ہو گیا؟ امام نے جواب دیا، مجھے جو کچھ ہوا وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. امام علیہ السلام نے 59 ہجری میں، واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے، حج کے اندر، منا کے اندر، سارے جہان اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کو اکٹھا کر کے خطبہ منا دیا، اور اس میں فرمایا، اے لوگو، اس میں علماء اسلام بھی تھے، اے لوگو، اے علماء اسلام، اگر تمہاری آبائی رسموں میں سے ایک چھوٹی سی رسم بھی کوئی توڑ دے، تم شور مچا دیتے ہو، تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے حکومتی وسائل کے ذریعے سے حلال خدا پائمال ہو رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، تمہارے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی. تمہیں اپنی آبائی رسموں پر تو غیرت آتی ہے، لیکن دین خدا پر غیرت نہیں آتی. اگر کوئی حکومت تمہاری چھٹی کینسل کر دے، تم ہڑتالیں شروع کر دیتے ہو، تمہاری تنخواہ سے 2 روپے کم کر دے، تم ہڑتالیں شروع کر دیتے ہو، تم سڑکیں بند کرنا شروع کر دیتے ہو. اگر تمہارے حقوق پر ذرا سا بھی کوئی تجاوز کرے تو تم وہاں پر آ کر ہڑتالیں اور جلسے اور جلوس کرنا شروع کر دیتے ہو، لیکن تمہارے سامنے آ کر حلال خدا کو حرام کر رہے ہیں، حرام خدا کو حلال کر رہے ہیں، حدود خدا کو پائمال کر رہے ہیں، تم بولتے تک بھی نہیں. امامت اگر نہ ہو، لوگ دین سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. امام اگر نہ ہو، لوگ بے حس ہو جاتے ہیں. امام اگر نہ ہو، لوگوں کی غیرت کا معیار بدل جاتا ہے. لوگوں کو دنیا پہ تو غیرت آتی ہے، دین پر غیرت نہیں آتی. عربوں میں معروف ہے عربوں کی غیرت، لیکن کس چیز پہ غیرت آتی تھی؟ اونٹ پہ غیرت آتی ہے، اونٹنی پہ غیرت آتی ہے، چھپکلی پہ غیرت آتی تھی ان کو، ٹڈی پہ ان کو غیرت، ان چیزوں پہ عربوں کو بڑی غیرت آتی تھی. معروف ہے جنگیں کہ ایک ٹڈی کسی کے خیمے میں داخل ہو گئی، دوسرا پکڑنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کے خیمے میں چلی گئی، وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا عرب گیا، اس نے کہا کہ یہ اس نے میرے ہاں پناہ لی ہے، اس نے میرے ہاں پناہ لی ہے، اور ہم جو پناہ لے لے اس کا دفاع کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ میرا شکار ہے، یہ جانور ہے، یہ مجھے دے دو. اسی بات پہ دونوں میں ٹھن گئی، جنگ شروع ہو گئی. 40 سال تک دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہے، 40 سال تک دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہے، ایک چھوٹی سی ٹڈی کے اوپر 40 سال تک لڑتے رہے. لیکن انہی عربوں کے سامنے یزید نے آ کر حدود خدا کو پائمال کیا. ان میں سے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہی بتایا فرق، قومیت اور امامت میں یہی فرق ہوتا ہے. قومیت میں انسان کو قومیات پہ غیرت آتی ہے، لیکن دین پہ غیرت نہیں آتی. بتا دیا غیرت کس چیز کا نام ہے. امام کے ذریعے سے حدود خدا قائم ہوتی ہیں. آج دنیا میں جتنے نظام نافذ ہیں، اسلامی ممالک میں نافذ ہیں، گندے ترین نظام، آلودہ ترین نظام مسلمان ملکوں کے اندر موجود ہیں، منافقانہ ترین نظام، مکارانہ ترین نظام، مستبدانہ نظام، ظالمانہ نظام، ستمکارانہ نظام، یہ سارے کے سارے پورے عالم اسلام میں چلے جائیں آپ، ایک مملکت کو چھوڑ کر کہ جہاں پر پرچم امامت و ولایت لہراتا ہے، جہاں پر علی و ولی اللہ کی اذانیں ہوتی ہیں، وہاں کو چھوڑ کر پورے عالم اسلام کو دیکھے کون سے نظام نافذ ہیں. اس لیے انہیں اسلام پہ کسی چیز پر غیرت بھی نہیں آتی. اپنے تیل کے کنویں پہ غیرت آتی ہے لیکن حدود خدا پائمال ہو جائے غیرت نہیں آتی, مقدسات دین کی بے حرمتی ہو جائے غیرت نہیں آتی, چونکہ امام نہیں ہے بیچ میں. امام کے بغیر دین اپنے مدار میں رہتا نہیں ہے, اقدار اپنے مدار میں نہیں رہتی, اقدار ہٹ جاتی ہیں. جن چیزوں پہ انسانوں کو بولنا چاہیے نہیں بولتے, اور جن چیزوں پہ چپ ساتھ لینی چاہیے وہاں شور مچاتے ہیں. والامام یحلل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ. امام وہ ہوتا ہے جو دین خدا کا محافظ و مدافع ہوتا ہے, جو دفاع کرتا ہے دین خدا کا. اگر امام نہ ہو, امامت نہ ہو, لوگ اپنے جانوروں کا دفاع کرتے ہیں, اپنی گاڑیوں کا کتنا دفاع کرتے ہیں, محافظت حفاظت کرتے ہیں, اپنے معمولی سے اموال کو تالوں میں بند رکھتے ہیں, اپنے گھروں کے گرد باڑ لگاتے ہیں, چار دیواریاں بناتے ہیں, بڑے اونچے اونچے دروازے لگاتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر میں گھس نہ آئے, کوئی ہمارے گھر کی حدود کو پھلانگ نہ لے, کوئی چور آ کر یہاں سے کوئی چرا نہ لے. لیکن یہی لوگ جو اپنے ذاتی اموال کو تو محفوظ رکھتے ہیں, دین خدا پر جو بھی تجاوز کرتا رہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اگر امام نہ ہو لوگوں کے اندر غیرت مر جائے گی. امام یذب عن دین اللہ, امام کہتے اس کو ہیں جو دین خدا کا دفاع کرتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ وَيَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ. امام وہ ہوتا ہے جو مسلسل لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہتا ہے. کس طرح سے بلاتا ہے؟ یا ان کو واعظ کرتا ہے, یا ان کو حکمت کے ساتھ بلاتا ہے اور ان کے اوپر اتمام حجت کرتا ہے, حجت بالغہ ان کے اوپر اتمام کرتا ہے. توجہ فرمائیں, امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, جو دفاع کرتا ہے دین کا. سید الشہداء نے فرمایا, الا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عنه. کیا یہ کافی نہیں قیام کے لیے, انقلاب کے لیے, امت کو بیدار کرنے کے لیے, اس سلسلہ خبیثہ کے خلاف اٹھنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ بعض اوقات جرائم بڑے عام ہو جاتے ہیں, جو چیز بھی عام ہو جائے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہ بزرگوں کو یاد ہوگا, جوانوں کو شاید نہ ہو, کہ کسی زمانے میں, بہت دور کا زمانہ نا, آج سے 30-35 سال پہلے, 40 سال پہلے, اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہوتا تھا تو اس کو سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا. یہ ہوتا تھا نا, بزرگوں کو معلوم ہے, 1000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ خود بھی گردن اکڑا کے چلتا تھا اور لوگ بھی اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اس کی جیب میں 1000 روپیہ پیسے ہیں, اس کے پاس سرمایہ ہے اس کے پاس. آج 1000 روپیہ بچے کو بھی دیں وہ بھی راضی نہیں ہوتا, ہے تو وہی 1000 روپیہ. کیا ہوا؟ اس 1000 روپے کی قیمت گر گئی ہے, اہمیت کم ہوگی. کس وجہ سے کم ہوگی؟ ایک اصطلاح ہے جو عام آپ علم اقتصاد کی اصطلاح یا تدبیر مملکت کی اصطلاح کہتے ہیں, افراط زر. کہتے ہیں نا افراط زر, افراط کہتے ہیں زیادہ ہو جانے کو, وافر ہو جانے کو, حد سے بڑھ جانے کو افراط کہتے ہیں. افراط زر, زر پیسے کو کہتے ہیں. یعنی جس حکومت کے اندر, مملکت کے اندر افراط زر ہو جائے, یعنی نوٹ زیادہ چھپ جائیں, پیسہ زیادہ آ جائے, وہاں پر پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. دوسری مثال دوں, اسی کچھ عرصہ پہلے تک, چند سال پہلے تک, چند دہائیاں پہلے تک, اگر کسی گاؤں میں, شہر میں کوئی میٹرک پاس ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے. ایسے ہی ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. وہ جتنے پڑھائی لکھائی سے مربوط کام ہوتے تھے سارے اسی کو سونپے جاتے تھے. آج اگر کوئی ایم اے بھی کر لے تو اس کو مشکل سے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کرتے. یعنی اس وقت جو میٹرک کی اہمیت تھی, آج ایم اے کی وہ اہمیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ہر آدمی نے ایم اے کر لیا, تعلیم عام ہو گئی ہے. جو چیز عام ہو جائے, جو چیز عام ہو جائے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا, جو تسلیم کرتے ہیں بلند صلوات پڑھیں, بس مانتے ہیں سارے، جو چیز زیادہ ہو جائے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. جرم بھی ایسے ہی ہے، جرم بھی اگر زیادہ ہو جائے، عام ہو جائے، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. کسی زمانے میں انسان چھوٹے چھوٹے جرموں پر بھی حساس ہوتا تھا، لیکن آج بڑے بڑے جرائم پر کوئی حساسیت نہیں، ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ گلی کوچے میں جرم ہو رہا ہے، کونے کونے میں جرم ہو رہا ہے، گھر گھر میں جرم ہو رہا ہے. آج کوئی تعجب نہیں کرتا. اگر پہلے کوئی قتل ہو جاتا پورے ملک میں، کسی گاؤں میں قتل ہوتا، سارے شہروں کے شہر حیران ہو جاتے کس شخص یا ایک آدمی قتل ہو گیا. لیکن آج 20-20 جنازے ایک شہر سے اٹھتے ہیں، کوئی تعجب کسی کو نہیں ہوتا. بہت زیادہ افسوس کریں تعداد پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے تھے، وہ اتنے تھے، بس کافی ہے. اس کے اوپر افسوس بھی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ قتل و غارت جب عام ہو گئی، انسانی جانوں کی قیمت کم ہو گئی. ہر وہ چیز جو عام ہو جائے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو میں نے کیوں قیام کیا، الا ترون الا الحق لا یعمل به، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ جب حق پر اکا دکا موارد میں عمل نہ ہو تو اتنی حساسیت ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے. لیکن آج ساری دنیا حق چھوڑ دے، کوئی قیام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ نہ حکمران حق پر عمل کرتے ہیں، نہ امتیں حق پر عمل کرتی ہیں. لہذا حکمرانوں کی بہرہ روی پر نہ امتوں کو حساسیت ہے، نہ علماء کو حساسیت ہے، نہ دینداروں کو حساسیت ہے، نہ سیاستدانوں کو حساسیت ہے. اس لیے کہ جرم عام ہو گیا، حق کو پائمال کرنا عام ہو گیا. اگر امام ہوتا تو جرم کو اتنا عام نہ ہونے دیتا. امامت خدا نے قلعہ بنایا، ولایت کو قلعہ بنایا اسلام کا. ولایت قلعہ اسلام ہے، حصن اسلام ہے. خداوند نے فرمایا ولایت و علی ابن ابی طالب، یہ حدیث قدسی ہے. کلام خدا کا ہے، نقل معصوم نے کیا ہے یہ کلام، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی خدا کا وہ کلام جو قرآن میں نہیں، قلب نورانی معصوم پر نازل ہوتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، ومن داخل حصنی امن من عذابی. لوگو اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو میرے قلعے کے اندر آ جاؤ. میرا قلعہ کون سا ہے؟ فرمایا ولایت علی میرا قلعہ ہے. امامت کے قلعے میں آ جاؤ، ولایت کے قلعے میں آ جاؤ. دین اگر امامت کے قلعے میں آ جائے دین محفوظ ہے، دیندار اگر ولایت کے قلعے میں آ جائے دیندار محفوظ ہے. حدود خدا کو اگر یہ قلعہ مل گیا، حدود خدا محفوظ ہے. امتوں کو اگر یہ قلعہ مل گیا، امتیں محفوظ ہیں. اس لیے امام نے فرمایا، انہیں کیا معلوم امامت کیا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو دفاع دین میں حجت بالغہ اقامہ کرتا ہے، وہ حجت اقامہ کرتا ہے جس کے بعد کوئی بول نہیں سکتا. امام کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. امام وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف شہر کا نظم و نسق چلا لے. مہر میں اور امام میں بڑا فرق ہوتا ہے. شہر کا مہر جاہل بھی بنا دو، شہر کا ڈسپلن پولیس کی مدد سے برقرار کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے دین کا مسئلہ پوچھ لو، اگر کوئی اس سے حقیقت پوچھ لو، اسے خبر نہیں ہوتی. اس لیے تو بہت سارے جو حکومت تک تو پہنچ گئے، لیکن جب رسول اللہ کا دین پوچھنے آتے ان کو علی کے دروازے پہ بھیج دیتے. درِ علی پہ جاؤ. امام ہوتا ہی وہ جو حجت بالغہ اقامہ کرے. دو چیزیں ایسی تھیں جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. ایک علی کی تلوار کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا, اور ایک علی کی دلیل کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا. امام اس طرح سے حجت دین پر قائم کرتا ہے. کربلا حجت بالغہ امامت ہے. ایک امام نے امت کے اوپر حجت قائم کر دی, تمام ادیان کے اوپر حجت قائم کر دی, انسانیت کے اوپر حجت قائم کر دی. حجت بالغہ اس کو کہتے ہیں. وہ حجت جس کے اوپر کوئی اور دلیل نہ آ سکے, وہ حجت جس کو کوئی ٹھکرا نہ سکے, وہ حجت جس کو کوئی رد نہ کر سکے. کربلا میں امام نے وہ حجت قائم کر دی, قیامت تک کوئی اس کو ٹھکرا نہیں سکتا. ہر امت کے اوپر حجت قائم کر دی. وہ جو سمجھتے ہیں ہم معذور ہیں مجبور ہیں, ان کے اوپر بھی حجت قائم کر دی. وہ جو دین کے نام پر شہرت کما لیتے ہیں ان کے اوپر بھی حجت قائم کر لی. جوانوں کے اوپر بھی حجت قائم کر دی, خواتین کے اوپر بھی حجت قائم کر دی, بوڑھوں کے اوپر بھی حجت قائم کر دی, بچوں کے اوپر بھی حجت قائم کر دی. بوڑھوں کو فرمایا تم حبیب ابن مظاہر سے زیادہ تو بوڑھے نہیں. حبیب کی بھی عمر زیادہ تھی, لیکن ایک بزرگ کربلا میں حبیب سے بھی زیادہ عمر کے تھے, حبیب سے زیادہ عمر کے, 110 یا 112 سال کی عمر کے. عمر اتنی زیادہ کہ یہ پلکیں آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی اور روکا ہوا تھا انہوں نے دید کو. جب میدان میں جانے لگے 3 کپڑے منگوائے اس بزرگ نے, 112 سال کا مجاہد کربلا کے اندر 3 کپڑے منگوائے. ایک کپڑے سے کہا کہ میری کمر باندھ لو تاکہ سیدھا ہو سکو, ایک کپڑے سے کہا کہ میری پیشانی کا لٹکا ہوا گوشت اوپر کر کے باندھ لو تاکہ دیکھ سکوں, اور تیسرے کپڑے سے کہا کہ میرے پاؤں باندھ دو تاکہ گھوڑے سے گر نہ جاؤں. جو بزرگی کا بہانہ کرتے ہو اس مجاہد سے زیادہ تو بزرگ نہیں ہو. اگر اس سے پوچھے بزرگوار آپ سے تو تلوار نہیں اٹھتی, آپ کیوں کربلا میں آئے, کیا کہے گا؟ میں حسین کی حجت ہوں, میں حسین کی حجت ہوں. حسین کے مکتب میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اب کہتے ہو ہم مجبور ہیں, زینب اولیاء سے زیادہ تو کوئی مجبور نہیں ہے, زینب کبرا سے زیادہ تو کوئی مجبور نہیں ہے. بی بی کی مجبوری کا عالم دیکھیں, بھیا کی لاش چھوڑ کر کربلا میں جا رہی ہے, اپنے بچوں کے لاشیں پائمال کربلا میں چھوڑ کر جا رہی ہے, کون مجبور ہے؟ کوئی اٹھ کے بتا دے کہ میری مجبوری جناب سیدہ جتنی مجبوری ہے. خدا شاہد ہے ساری دنیا کی مجبوریاں اکٹھی کر دیں, زینب جتنی مجبور نہیں ہے. لیکن بی بی نے اپنی مجبوری کو بہانہ نہیں کیا. کیوں؟ کہ زینب بھی حجت بالغہ حسین ہے, پردہ نہیں ہے, چادر سر پہ نہیں ہے, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کو پیغام کربلا دے رہی ہے, لوگوں کو امامت سمجھا رہی ہے. کوفہ میں جا کر خطبے دیتی ہے بی بی. کیا خطبے دیتی ہے؟ کہ لوگوں جسے کہتے ہو باغی وہ باغی نہیں, وہ ولی خدا ہے, تمہارے دین کا امام ہے, وہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, تم اسے باغی کہتے ہو. بی بی سے زیادہ تو کوئی مجبور نہیں ہے. کیا کیا حجتیں مولا نے اقامہ کی. سب سے بڑی حجت جو کربلا میں سید الشہداء نے اقامہ کی امت پر, کہ دیکھو امت مجبور نہیں ہو. وہ وقت آیا جب سارے اصحاب با وفا شہادت کا جام نوش کر چکے, علمدار لشکر حسین آگے بڑھتے ہیں. مولا میں صبح سے کئی دفعہ تقاضا کر چکا کہ سب سے پہلے اس غلام کو میدان میں جانے دے, لیکن ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ تم میرے لشکر کا علمدار ہے. اب تو اصحاب شہید ہو چکے, اب کوئی اصحاب میں سے بچا نہیں ہے, تو مجھے اجازت دے دیں. سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ اے میرے با وفا علمدار, ابھی تو میرا لشکر باقی ہے, وہ لشکر جو تیرا محتاج ہے. کون سا لشکر ہے؟ اون محمد کو گھوڑے پہ ابھی سوار کرنا, قاسم کو ابھی جنگ طریقہ سکھانا, عبداللہ ابن حسن و عبداللہ ابن عقیل کو, چھوٹے چھوٹے کمسن جنگجوؤں کو کون جنگ کے طریقے سکھائے گا؟ میرے علمدار, جنگ میں لے کر جانا تیرا کام ہے, لاشیں اٹھا کر لانا میرا کام ہے. ان کو تیار کر کے روانہ تو کر, ان کے کٹے ہوئے لاشیں میں لے کر آؤں گا. اپنے بھیا کو اجازت نہیں دی. جب حضرت عباس پیچھے ہٹے, ایک جوان آگے بڑھا. سید الشہداء نے اتنی خوشی سے کسی کو اجازت نہیں دی, نہ کسی صحابی کو اجازت دی, نہ کسی ہاشمی کو اجازت دی. جو بھی جنگ کی اجازت لینے جاتا, مولا فرماتے تو نہ جا, تیری ضرورت نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے زندگی بچا لینا تو بچا لے, لیکن خدا شاہد ہے مقاتل کی کتابیں پڑھ لے, تاریخ پڑھ لے. ایک جوان ایسا آیا کہ سید الشہداء نے نہیں کہا کہ تو مت جا, بلکہ کیا کہا کہ اکبر جلدی چلا جا, جتنا جلدی ہو سکتا ہے چلا جا. لیکن جانے سے پہلے, اکبر جانے سے پہلے ذرا خیام میں جا کر بی بیوں سے رخصت لے آ. اجرکم ربکم, اجرکم ربکم, جزاکم ربکم. غم حسین میں رونا ہے. غم حسین, معصوم فرماتے ہیں اولاد حسین کو اس طرح رو جس طرح سے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا, اس طرح سے غم حسین میں رویا کر. کہا بیٹا جا کر بیویوں سے اجازت لے. ہاں, اکبر خیمے میں جاتے ہیں, جا کر عرض کرتے ہیں, پھوپھی اماں مجھے شہادت کا بشارت مل گئی ہے. جناب زینب اولیاء بیبیوں کو اکٹھا کرتی ہیں, بیبیوں آ جاؤ. کیا کرے آ کر؟ کہا شبی رسول کی آخری زیارت کر لو, رسول اللہ کی شبی کی آخری زیارت کر لو. بیبیوں نے آ کر شبی رسول کو حلقے میں لے لیا. حلقے میں لے کر بیبیوں نے رونا شروع کر دیا, بیبیوں نے ماتم شروع کر دیا. ہر بیبی کیا کہتی, اکبر ذرا رخ میری طرف کرنا, اکبر ذرا رخ میری طرف کرنا. پھوپیاں بڑھ بڑھ کر اکبر کے چہرے پہ بوسے دیتی ہیں, بہنیں بڑھ بڑھ کے اکبر کو بوسے دیتی ہیں. شبی رسول کی زیارت ہو چکی, اکبر بیویوں سے رخصت لے کر آ جاتے ہیں, بابا کے پاس آتے ہیں. بابا میں رخصت لے آیا, بابا رخصت لے آیا. سید الشہداء نے باقی تمام جوانوں کو حضرت عباس نے روانہ کیا. سید الشہداء نے فرمایا شبی رسول کو اپنے ہاتھ سے روانہ کرتا ہوں, اپنے ہاتھ سے روانہ کرتا ہوں. دستار رسول اللہ سر پہ رکھی, زرہ پہنائی, اپنی شمشیر دی, حمائل کر کے نیزہ تھما دیا, اور اس کے بعد کہا اکبر اکبر چلے جاؤ مقتل میں. اکبر جب گھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں, سید الشہداء چند قدم ساتھ چلتے ہیں, چند قدم ساتھ چلتے ہیں. جناب اکبر کیا فرماتے ہیں کہ بابا آیا جی نہیں کرتا میدان میں جاؤں, کیا میرے ساتھ آنا ہے؟ کہا نہ اکبر چلا جاؤ, لیکن ذرا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو بھی دیکھوں, اسی صورت میں رسول اللہ دیکھتا رہوں. آخری زیارت تو کرواتا جا, آخری دفعہ دیدار تو کرواتا جا. اجرکم ربکم, جزاکم ربکم. شبی رسول روانہ ہو جاتے ہیں. شبی رسول نے جا کر جنگ شروع کی, علی کے پوتے نے جنگ شروع کی, ظالموں کو فنار کرنا شروع کیا. دھوپ کی تمازت ہے, دھوپ کی بڑی سختی ہے, لباس جنگ گرم ہو گیا ہے, عطش ہے, پیاس ہے. تھوڑی دیر کے بعد شبی رسول واپس آ جاتے ہیں, خیمے کی طرف گھوڑا آ رہا ہے. سید و شہداء خیمہ پہ منتظر ہیں, دیکھا بیٹا واپس آ گیا. آگے بڑھ کر پوچھا اکبر واپس کیوں آ گئے؟ فرماتے ہیں بابا جان تمازت دھوپ کی زیادہ ہے, سختی دھوپ کی بڑی زیادہ ہے, لباس جنگ لوہے کا گرم ہو چکا ہے. اگر دو گھونٹ پانی مل جائے یہی پہ جنگ کا خاتمہ کر دو, دو گھونٹ پانی مل جائے. سید الشہداء نے جب بچے کا مطالبہ دیکھا, جوان اولاد کا مطالبہ دیکھا, ایک دفعہ آسمان کو رخ کر کے کیا کہا, پروردگارا پروردگارا یہ کیا عالم ہے, کیا عالم ہے کہ آخری تقاضا بچے کا, بیٹا آخری خواہش کر رہا ہے, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, दो घूंट पानी मांग रहा है। हुसैन की गुर्बत का आलम है, हुसैन की मजलूमियत का आलम है। बेटे के लिए दो घूंट पानी नहीं है, दो घूंट पानी नहीं है। सैयद शहदा फरमाते हैं, अकबर जरा मेरे करीब आ जा। अकबर को करीब करते हैं, सैयद शहदा ने क्या कहा, अकबर जरा अपनी जबान बाहर निकालना। अकबर ने अपनी जबान बाहर निकाली, कहा अपनी जबान मेरे मुंह में रखो। जब सैयद शहदा के मुंह में रखी, अकबर ने फौरन जबान बाहर निकाल ली। क्या कहा, बाबा आपका मुंह, आपका हलक तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है, आपका हलक तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। हजरतुम रब्बकुम जज़ाकुम रब्बकुम। जवान हुसैन करो, जवान हुसैन करो। वो जवान कि जिसकी बड़ी हसरत थी, जिसकी बड़ी हसरत थी, उस जवान करो। उस जवान का गम है, उस तरह से रो जिस तरह माँ जवान बेटे को रोती है, उस तरह से रो जिस तरह माँ जवान बेटे को रोती है। अकबर ने अपनी जबान वापस निकाल ली। सैयद शहदा फरमाते हैं, बेटे अपनी अंगुष्ठर अकबर के दहन में रखी और कहा, बेटे जो हौज़े कौसर पे जब मुंतजर है, जाम कौसर लेकर मुंतजर है, अब से राम हो जाओगे। अकबर दोबारा खुदा हाफिज करके मैदान में चले जाते हैं। अब सैयद शहदा बैठे नहीं बल्कि दरे खैमा पे खड़े रहे, गोया किसी आवाज के इंतजार में है, वही जिसके इंतजार में थे। एक दफा आवाज आती है, एलैया एलैया या बाते, ए बाबा आइए। अकबर गिर गए, शबीए रसूल गिर गए।